الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یسألونک عن الخمر والمیسر اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں خمر کے بارے میں شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے ومنافع للناس اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ اور ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے مِن نَفْعِهِمَا ان کے فائدے سے قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شراب ہے اور جوا ہے اس میں بڑا گناہ ہے فیہما اثم کبیر اثم کہتے ہیں گناہ کو قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو جو گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو تو اثم کا مطلب گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شراب میں اور اس جوئے میں جو ہے وہ بڑا گناہ ہے اگر ساتھ فرمایا وہ منافع للناس اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں پھر فرمایا وہ اسمہما اکبر من نفعہما اور ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے یہ بات مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو قرآن پاک میں حرام کرنے میں یک دم حرام نہیں قرار دیا بلکہ تدریجن حرام فرمایا اس کو چنانچہ یہ جو مبارک آیت ہے یہ آیت جو ہے یہ قرآن پاک میں شراب کو حرام کرنے کی جو آیتیں ہیں ان میں سب سے پہلی آیت تھی چنانچہ اس مبارک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح سے حرام کوئی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے تو یہ پہلی آیت تھی صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ شراب پیا کرتے تھے اسلام سے پہلے اور عرب کے اندر مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں شراب پینے کا عام رواج تھا کھانے کی دعوت ہوتی اور کھانے کی دعوت کے بعد شراب کا دور چلتا اور شراب کا دور جب چلتا اور ذرا ذہن جو ہیں وہ نشے کے مزے لینے لگتے تو پھر عربوں میں شعر و شاعری کرنے کا ایک رواج تھا اور اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرنا اور بڑوں کی بڑائی بیان کرنا اور اس طرح کی جاہلیات جو تھیں وہ اس شراب پینے کے بعد جو ہے وہ نمودار ہوتی تھی مگر صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی تھے گو کے رواج تھا مگر عقل سلیم رکھنے والے صحابی تھے تو کچھ ایسے صحابہ تھے جو اس رواج کے باوجود انہوں نے پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درجہ بہت ہی بلند تھا، اس رواج میں پیدا ہوئے، اس حالات میں پیدا ہوئے، مگر آپ نے بھی کبھی بھی اپنی زندگی میں اس نجس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس کے رواج ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں استعمال کیا، شراب استعمال نہیں کی، مگر صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقل کے خلاف ہے یہ۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابی جو تھے، اس احساس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حکم ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہ وہ انسان کی عقل کو بھی خراب کرتی ہے، مال کو بھی برباد کرتی ہے۔ تو جب یہ سوال کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے، اس کے فوائد تھوڑے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سن کر ہی چھوڑ دیا، گو کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نے پھر بھی جاری رکھا اور شراب پیتے تھے کیونکہ جائز تھی۔ اللہ کی شان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، کسی دعوت میں گئے، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کسی دعوت میں گئے اور دعوت میں کھانا ہوا، اور کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد جب بالکل شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی، ان کو کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں امامت کے لیے۔ اب انہوں نے امامت جو کی تو امامت کرتے ہوئے سورہ کافرون کی آیتیں بھول گئے۔ اب جب نماز مکمل کی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اس طرح ہم نے دعوت ہوئی، دعوت کے بعد شراب پی، اور شراب کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی، تو نماز کی آیتیں ہی بھول گئے۔ تو پھر شراب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز کے قریب نہیں آؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ شراب جو ہے وہ نماز کی حالت میں اور نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ اسی آیت کو سنتے ہی کئی سارے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے جو ہے وہ شراب چھوڑ دی، کہ جی جس چیز نے نماز سے محروم کر دینا ہے، نماز نشے کی حالت میں پڑھنے کے لیے نہیں آنی ہے تو ہم کیوں استعمال کریں۔ تو کچھ نے پھر بھی چھوڑ دی، مگر ایسا پکا رواج عرب میں اس شراب کا تھا، رچ بس گئی تھی یہ شراب ان کے اندر۔ تو کچھ صحابی پھر بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو پیتے تھے۔ پھر ایک دعوت ہوئی اور ایک دعوت کے اندر صحابہ کرام پھر جمع ہوئے اور شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد جیسے شاعری ہوتی تھی تو شاعری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اشعار پڑھے، اور انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا اور جس میں انصار مدینہ کی اور اپنے قوم کی بڑی مد و ثنا تھی، اور ایک انصاری جو دوسرا شراب کے نشے میں دھت تھا ان کو غصہ آ گیا کسی بات پہ، اور انہوں نے ان کے سر پہ جو ہے وہ ایک زوردار جو ہے وہ اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی وہ سر پہ مار دی، ان کو زخمی کر دیا، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا۔ اور شراب پینے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے امریکہ میں ہوتے تھے تو یونیورسٹی میں بس عام، ہر بندہ شراب پیتا ہے، انگریز ہیں ظاہر ہے شراب وہاں عام ہے۔ ہفتے کی رات اور جمعے کی رات چھٹی کی ویکینڈ ہوتا تھا تو زیادہ پی جاتی تھی، اور کلبز بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر کلب کے باہر ہر جگہ جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے تو کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، تو پولیس آ رہی ہے، تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ نیچرل آؤٹ کم ہے شراب پینے کا۔ تو صحابہ کرام میں سے یہ جو دو تھے انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے دعا فرمائی, مشہور دعا اللہ کے نبی کی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائی, اے اللہ اس شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دیجئے. تو آپ نے دعا فرمائی, چنانچہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں جس سے شراب کو پوری طرح سے حرام قرار دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب, جوا اور بت اور جوئے کے تیر, یہ سب کے سب نجس چیزیں شیطان کی عمل میں سے ہیں. فاجتنبوہو, تو تم ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس مبارک میں سیدھا سیدھا حکم آ گیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے. ان تین آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ شراب جو ہے وہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ تدریجاً حرام فرمائی. اور شریعت نے, اس سے پتہ چلا کہ شریعت نے انسان کی طبیعت کی روایت کی ہے, انسان کی طبیعت جو ہے اس کی رعایت کی ہے. تو صحابہ کرام میں اور یہ عرب کے اندر یہ اتنا پکی عادت بنی ہوئی تھی کہ اس پکی عادت کو فوراً چھوڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ حکم فرمایا. تو یہ حکمت ہے, اور اسی حکمت کو لے کر جو ہے ان اللہ والے اور علماء جو ہیں وہ کئی مرتبہ اپنے متعلقین کو تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح تربیت کی کہ اس کے اندر تدریج رکھ دی, اور واقعی جس چیز کی عادت بن جاتی ہے اس چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر نشے کی اگر کوئی عادت ہے تو اس کو چھوڑنا وہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. چنانچہ یہ حکمت ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دوسروں سے ڈیل کرے تو اس میں سختی نہ کرے, بلکہ جہاں شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے وہاں اس تدریج کو سامنے رکھے. ہمارے مشائخ نے اسی سے کام لیا. چنانچہ جب ہمارے مشائخ کسی کو بیعت کرتے ہیں اس کو معمولات بتائے جاتے ہیں. اب بیعت ہونے والا بندہ جو ہے وہ عام طور پہ ایک عام سا انسان ہوتا ہے جس کے اندر یہ نیت تو ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں. وہ پہلے سے کوئی نیک نہیں ہوتا, وہ ایک عام سا بندہ ہوتا ہے جس نے یہ نیت کی ہوتی کہ میں نیک بن جاؤں. تو اب وہ اس وقت تو زندگی میں وہ عام ہی زندگی گزار رہا ہے, اس کا وقت جو ہے وہ غفلتوں میں گزر رہا ہے, گناہ بھی ہو رہے ہیں, اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے. تو طبیعت ابھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ اس طرح اللہ والوں کی طرح جو ہے وہ رات رات بھر عبادت کرے یا خوب مراقبے کرے یا خوب تسبیحات کرے یا خوب قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو مشائخ جو ہیں وہ تھوڑا بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی بس ایک ایک تسبیح صبح اور شام استغفار درود شریف کی کر لیا. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک کا جو ہے وہ ایک پارہ پڑھنا اگر آسان ہو تو پڑھ لیا کرو, پھر آدھا پارہ اگر پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لو, اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پاؤ پڑھ لو. ہمارے حضرت تو یہ بھی فرماتے ہیں. تو یہ حکمت ہے کہ جی ابھی اچانک بہت سارا بوجھ نہ ڈال دیا جائے. اور یہ حکمت کیا ہے, یہ قرآنی حکمت ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ جی 5 منٹ مراقبہ کرو اور 10 منٹ مراقبہ کرو, بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھنا کیونکہ ابھی طبیعت نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ جو مشائخ تھوڑا سا ذکر اذکار کرنے کا کہتے ہیں شروع میں بیعت کرتے وقت, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی تو طبیعت بنی نہیں ہے, کچھ تھوڑا ٹیسٹ ملے گا تو پھر جو ہے وہ بندہ ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ شروع والا بندہ جو ہے وہ اتنا بھی کر لیتا ہے تو مشائخ اس کو شاباش دیتے ہیں کہ جس نے دو تسبیحات پوری کر لی اور دس منٹ مراقبہ کر لیا، اور بعد والا بندہ جو ہے وہ دو گھنٹے بھی مراقبہ کر لیتا ہے تو بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ جی تھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب طبیعت بن چکی ہے اور ابھی یہ دو گھنٹے بھی کافی نہیں، اور خوب وقوف قلبی ہونی چاہیے اور دل ہر وقت اللہ کے دھیان کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ تدریج ہے، یہ قرآنی حکمت ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان اس حکمت کا خیال نہیں کرتا ہے، خود تھوڑا سا دین سیکھتا ہے اور دوسروں کو بس اسی طرح ہانکنے لگتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک قریبی جاننے والے تھے، انہوں نے کہا جی بڑا شوق ہے مجھے دین کا، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اس عاجز کو پتا تھا کہ بہت مصروفیت ہے، ایک بہت بڑی فرم کے سی ایف او تھے، چیف فائنینشیل آفیسر، تو بہت مصروفیت اور بہت کام اور سارا کچھ، مگر دین کا شوق تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہاں تو ہر روز 3-3.5 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، اگر عالم بننا ہے آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں جیسے آپ مناسب۔ میں نے کہا ہفتے میں 2 دن ایک کلاس ہوتی ہے 40-40 منٹ کی، آپ وہ لے لیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ علم آ جائے گا۔ تو عالم کوئی بننا جو ہے کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بننا، علم حاصل کرنے آپ کے پاس وقت ہی اتنا ہے تو آپ اتنا وقت دیں۔ تو نیا بندہ تھا اور وہ یہ اس طرح پورا سال انہوں نے گزار دیا اور بہت خوش رہے۔ ایک سال بعد ان کو پھر یہ جوش آیا، انہوں نے پھر مجھ سے کہا، اور میں نے کہا دیکھ لیجئے میرا نئی خیال ہے آپ یہ کر سکیں گے، ابھی یہی کلاس کنٹینیو کریں، ہر روز 3 گھنٹے دینا ایک سیریس انڈر ٹیکنگ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں کر لوں گا، اور بہت ہی انسسٹ کیا، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کہ انہوں نے ہر روز 3-3.5 گھنٹہ دینا شروع کر دیے، اور یہ آج اس سفر پہ چلے گیا۔ سفر سے واپس آیا تو جی خبر ملی کہ 2-3 ہفتے تو انہوں نے ایسے کیا مگر ان پر اتنا بوجھ ہوا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ جو ہفتے میں 2 دن کلاس تھی وہ بھی چھوڑ دی کہ بوجھ زیادہ ہو گیا۔ تدریجن نہیں گئے، بس ہفتے میں 2 دن جو 40-40 منٹ کی کلاس تھی اس سے سیدھا جمپ لگایا ہر روز 3-3.5 گھنٹے دینے پہ، تو جس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کیا۔ تو یہ حکمت قرآنی حکمت ہے کہ انسان دوسرے کو جب دین پہ لے کے آنا چاہ رہا ہو تو اس کی کیپبلٹی، اس کی جو اس کی ہمت ہے، اس کا ذرا ذہن میں رکھے وہ کتنی ہمت سے کام لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی ہمت کے حساب سے جج کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے۔ مشہور واقعہ ہے کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہا کوٹتا تھا، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جو لوہار تھا وہ ہر روز رات کو جب سونے کے لیے جاتا تو دیکھتا کہ احمد بن حنبل جو ہیں وہ اپنی چھت پہ آ گئے ہیں اور پوری رات عبادت کریں گے۔ اس کو بڑا ہی دکھ ہوتا کہ میں تو پورا دن لوہا کوٹتا ہوں اور نوکری نہیں کروں گا تو کما کے نہ نہیں سکوں گا، اور یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، اگر میری اتنی سخت نوکری نہ ہوتی تو میں بھی کرتا، میں بھی اللہ کو مناتا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو جاتا۔ انتقال ہو گیا اس لوہار کا اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی مرتبہ دیا جو احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نیت پکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ہمت پہ جج کیا اور احمد ابن حنبل رضی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ہمت پہ جج کیا۔ تو اس لیے یہ قرآنی حکمت ہے، تدریجن جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا جائے عبادت کا۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے اندر کوئی بندہ اگر آ کے پیسے دینا چاہتا ہے نا کہ جی ہم ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک اتنا نیک نہ ہو جائے کہ ایک سال تبلیغ میں نہ لگا لے پورا سال اگر سال کی جماعت پہ اگر چلے جائے, پورا سال تبلیغ کو کبھی دیا ہو, اس کے بعد اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے گا تو ڈونیشن لیں گے, اس سے پہلے نہیں لیں گے. فائنینشیل ہیلپ نہیں لینی کسی بھی بندے سے. کہ کئی مرتبہ جب انسان ڈونیٹ کرتا ہے پھر اس کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کو کرنا چاہیے, اور وہ نہیں کر پاتا تو پھر نیکی ہی چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو تبلیغی جماعت نے یہ وہ بنا لیا ہے, یہ اپنا رول بنا لیا ہے کہ نہیں, جب تک اتنے لیول پہ نہ پہنچ جائیں تب تک یہ والی فائنینشیل قربانی, پیسوں کی قربانی اس کے بعد لی جائے گی, یہ شروع شروع میں یہ نہیں لی جائے گی. تو یہ تدریجی حکمت ہے, یہ حکمت قرآنی حکمت ہے کہ دوسروں کو تدریجن لایا جائے. اور آج ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ویسے ہی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے, اور آپ ان سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے سود کا کاروبار کیوں کیا اور کریڈٹ کارڈ کیوں استعمال کر رہے ہیں, اور اس طرح ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو نماز ہی بالکل نہیں پڑھ رہا, جو بے پردہ ہے, تو اگر وہ کریڈٹ کارڈ بھی استعمال کر رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اس سے اگر اس بات پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو یہ حکمت کے خلاف ہے. چنانچہ آج سے چند دن پہلے اس عاجز کی ایک محرم رشتہ دار تھی, اس نے یہ سوال کیا کہ بتائیں میوزک کیا سننا حرام ہے, اتنی مزے کی چیز ہے, اور گاڑی میں اگر زور سے سنوں نا تو بڑا مزہ آتا ہے, اتنا میرے دل کو سکون ملتا ہے, یہ سوال کیا. تو اب بتائیے کیا حرام ہے؟ مجھے دل میں کبھی کبھی گلٹی بھی فیل ہوتی ہے کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے, مگر اتنے مزے کی چیز کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوال اس عاجز سے آج سے تھوڑے دن پہلے. اب میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کو سناؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو میوزک ہے وہ تو دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, اور میوزک جو ہے وہ دل میں زنا کی خواہش پیدا کرتا ہے, اور تیسری حدیث جو بہت مشہور ہے کہ میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, تو چاہتا تو یہ تین چار جو سخت ترین حدیثیں ہیں یہ سنا سکتا تھا, اور شاید سنانے والا بھی تھا, مگر دل میں یہ بات آئی تو پوچھا میں نے اس سے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو جو نماز جیسی آسان چیز نہیں کر سکتا ہے, وہ زندگی بھر جس نے میوزک سنا ہے اور گاڑیوں میں زور زور سے سننے کی عادت ہے, تو اس سے یہ چھڑوانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی پہلے پانچ وقت نماز کا اہتمام شروع کریں, پھر ہم میوزک کے اوپر گفتگو کریں گے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, پہلے میں یہ کرتی ہوں پھر جو ہے وہ شروع کریں گے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تدریجن جو ہے یہ کسی چیز کو لے کے آنا یہ حکمت ہے. کئی مرتبہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ جی ہمارا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, ہمارا شوہر داڑھی نہیں رکھتا ہے, ہمارا شوہر جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اور کئی مرتبہ شوہر جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بیوی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتی یا سستی کرتی ہے نماز میں, بچوں کی نیکی پہ تربیت نہیں کرتی ہے, حلال حرام کا خیال نہیں کرتی ہے, عبادت نہیں کرتی ہے, پردے کا خیال نہیں کرتی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں مسئلے. اب کیسے کسی کو ان تمام چیزوں کی دعوت دی جائے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ جی شوہر سے کہیں گے کہ جی فجر کی نماز پڑھ لو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں پڑھنے والا بندہ ہے تو وہ سن لے گا شرافت کی وجہ سے. آپ پھر ظہر کے وقت کہیں گے تو پھر بھی شاید سن لیں, مگر اثر مغرب تک تو وہ ناراض ہو جائے گا. پھر آپ اس سے کہیں گے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ اور ناراض ہو جائے گا کہ تو سارا وقت میرے اوپر ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے. پھر اس سے کہیں گے کہ جی ٹی وی نہ دیکھو تو وہ اور پریشان ہو جائے گا. پھر وہ آپ سے کہے گا کہ جی چلیں باہر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی وہاں بے پردگی ہوتی ہے میں تو نہیں جا سکتی، تو وہ اور ناراض ہو جائے گا. تو اب کیسے اس کو لے کے آئیں، کیا حکمت بنتی ہے، کیسے تدریج کو استعمال کریں، قرآنی حکمت کیا کہتی ہے، ایسے بندے کو کیسے دین کی طرف لائیں گے. تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ اس کو ہر صبح 5 نماز کے وقت اس سے لڑنا، پھر رات کو کھانا باہر نہیں کھانے جانا ہے اس پہ لڑنا، پھر بچوں کو اسلامی اسکول میں ڈلوانا ہے یا غیر اسلامی اسکول میں ڈلوانا ہے اس پہ لڑنا، گاڑی میں میوزک پہ لڑنا، تو یہ تو دن کی 25-30 لڑائیاں ہو گئیں اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو کون سی حکمت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ دین پہ آ جائے؟ تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ اتنی ساری لڑائیاں کرنے سے بہتر ہے صرف پیار سے ایک بات سمجھائی جائے کہ جو بھی محلے کے قریبی جگہ پہ جو بھی نیک مجلس ہو رہی ہو، اگر ہفتہ وار ہو یا ریگولرلی 2 ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہو یا کوئی ایسی ہو، اس کو یہ ترغیب دی جائے کہ بس آپ اس پہ جایا کریں، صرف نصیحت سن لے. اور قرآن پاک میں آتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمن، تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. تو اتنی ساری لڑائیاں کرنے سے بہتر ہے ایک لڑائی بندہ کرے، اور وہ بھی لڑائی نہ کرے، محبت پیار سے کہے. تو ایک بات ماننے کے لیے تو سب تیار ہے، 25 باتیں ماننے پہ کوئی تیار نہیں. تو یہ قرآنی حکمت ہے. چنانچہ ایک بہت بڑے نیک عالم تھے، بیٹا ان کا دہریہ بن گیا، تو انہوں نے کسی بزرگ سے رجوع کیا کہ جی بیٹا دہریہ بن گیا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ میرے پاس صرف آ جائے، صرف ایک دن ملاقات کے لیے آ جائے. باپ نے جا کے بیٹے سے کہا کہ جی جاؤ حضرت کے پاس، اس نے کہا میں جانے کا فائدہ ہی کیا ہے، نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ میں نے کوئی اور عمل کرنا ہے، تو میرا ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب ان عالم نے جا کے بزرگوں سے بتایا کہ جی بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں بس ایک بات مان لے کہ ادھر آ جائے. اور وہ کیا بات ماننی تھی کہ حضرت کی صحبت میں تھوڑا وقت گزرا، وہاں سے جو شروع ہوا سارے اعمال واپس آ گئے، نیکی بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، تہجد بھی آ گیا، ذکر بھی آ گیا، حتیٰ کہ عالم بن گیا. کیوں؟ کیونکہ حکمت سے اس کو لایا گیا. تو یہ قرآن کی حکمت. اور آج ہم اس حکمت کو استعمال کوئی نہیں کرتے، بے دریغ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر تان و تشنی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جو پہلے ہی دین سے بیزار ہے، دیندار لوگ اگر اس پہ تان و تشنی کریں گے تو وہ اور بیزار ہو جائے گا. تو یہ قرآن حکمت تھی کہ شراب کے حکم کو جو ہے وہ تدریجن لایا گیا، تدریجن لایا گیا. اللہ کی شان، جب یہ حکم نازل ہو گیا، یعنی یہ جو تیسری آیت ہے نا کہ اب شراب 100% حرام ہے، اب اس کو پوری طرح سے لاگو کیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث، آپ نے فرمایا کہ یہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، کہ یا شراب ہوگی یا ایمان ہوگا، اتنی سخت حدیث. اور جیسے یہ جب حدیث آئی، یہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب شراب 100% حرام ہے، تو صحابہ کرام جو تھے ان کے گھر میں جو شراب پڑی تھی انہوں نے مٹکے توڑے اور شراب کو بہا دیا. جو شراب پی رہا تھا اپنے لبوں کے قریب لے کے جا رہا تھا، اس نے لبوں پہ نہیں لگایا بلکہ شراب کو نیچے گرا دیا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی کہ جیسے بارش کے بعد پانی بہتا ہے، اور اتنی شراب بہی کہ جب کبھی بھی بعد میں بارش ہوتی تو اس شراب کی بو پھر نمودار ہو جاتی، کہ صحابہ کرام نے پوری طرح سے اس شراب کو جو ہے اتر کر دیا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ سے کہا کہ اپنے شراب جن کے پاس زیادہ زیادہ تھی کہ اپنے شراب کے مشکیزے جو ہیں وہ باہر نکالو. آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے ان مٹکوں کو اور مشکیزوں کو اپنے ہاتھوں سے چاک کیا کہ اب یہ شراب حرام ہو گئی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے. کون سے 10 آدمی؟ شراب کا نچوڑنے والا, نمبر 2 شراب کا بنانے والا, تیسرا شراب کا پینے والا, چوتھا شراب کا پلانے والا, پانچواں شراب کو لاد کر لانے والا, اور چھٹا جس کے لیے لائی جائے گی وہ بھی, اور ساتواں شراب کا بیچنے والا, آٹھواں شراب کو خریدنے والا, نواں شراب کو ہدیہ کرنے والا, اور 10واں وہ شخص جو شراب کی آمدنی کو کھانے والا. کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ گھر میں اگر بچہ بھی ہے اور باپ شراب کا کاروبار کرتا ہے اور اسی آمدنی سے کھاتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر بھی ہے. تو اس پکے طریقے سے جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے, 10 سال انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی, اور ان کی مشہور حدیث ہے کہ 10 سال مجھے اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا. تو یہ خادموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا. تو یہ حضرت نبی علیہ السلام والسلام کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ, مگر ان کا ایک اور کام بھی تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک شراب کی مجلس تھی نا, اس کے ساتھ ہی تھے, تو وہ وہاں پہ شراب جو ہے وہ لوگوں کو پلایا کرتے تھے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے ساری شراب کے مٹکے توڑ دیے, اور جو مجلسیں چل رہی تھی, یہ پکی عادتیں صحابہ کرام کی تھی. اس میں حضرت عبی بن کعب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایسے صحابہ کی بھی یہ عادت تھی, اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑے. ایک صحابی تھے, انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ابھی یہ فائنل آیت آئی نہیں تھی, انہوں نے اپنی ساری جو جمع پونجی زندگی بھر کی تھی نا وہ جمع کر کے لے کے شام گئے کہ وہاں پہ شراب بڑی اچھی ہوتی ہے, تو وہاں سے شراب خرید کے لاؤں گا اور یہاں مدینہ میں بیچوں گا. اللہ کی شان, یہ گئے اور پیچھے جو ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ شراب حرام ہے. چنانچہ ساری زندگی کی جو پونجی تھی وہ لگا کر اور شراب لے کے واپس مدینہ آئے, اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو خبر مل گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے. انہوں نے یہ ساری شراب جو ہے ایک پہاڑی کے اوپر ڈال دی اور خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی, اب میرے مال کے متعلق کیا حکم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ سارے مشکیزوں کو چاک کر دو, اس ساری شراب کو بہا دو, نہ تم پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو. ایسی فرما برداری کہ اپنا پورا سرمایہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے زمین پر بہا دیا. یہ شان تھی صحابہ کی, حکم آیا اور ختم, ایسی کی تیسی. اللہ کا حکم آ گیا تو اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی. تو شراب کے بارے میں کسی کو کوئی تذبذب نہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یہ شراب اور ایمان ایک دل میں جمع بھی نہیں ہو سکتی, 100% حرام, بلکہ انسان کو ایمان سے دور لے جانے والی چیز ہے. شراب سے متعلق کچھ مسائل ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ شراب جو ہے وہ انسان کے کھانے میں ڈال دی جاتی ہے وہ تب بھی حرام ہے, اور شراب جس طرح 10 گلاس حرام ہے, ایک قطرہ بھی شراب کا جو ہے وہ حرام ہے. اور آج کل مغربی ملکوں میں کئی مرتبہ شراب ایسی چیزوں میں ڈال دی جاتی ہے جو بندہ حیران ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ کیکس بنتے ہیں جن کو شراب کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے, تو ایسے کیکس کا کھانا بھی حرام ہے. اور اسی طرح شراب جو ہے وہ دوائیوں میں جاتی ہے. اگر متبادل دوائی موجود نہیں اور بیمار ہونے کا خدشہ ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ اجازت بن جائے گی, ورنہ شراب کو دوائی میں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ. اور تیسرا سب سے مشہور مسئلہ ہے کہ جی شراب جو ہے وہ الکحل جو ہے وہ خوشبوؤں میں ڈالی جاتی ہے. اکثر خوشبوؤں کا جو سپرے ہے وہ شراب سے بنایا جاتا ہے. تو اس میں فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شراب کیونکہ سنتھیٹک الکحل ہوتی ہے, وہ کوئی صحیح والی الکحل تو ہوتی نہیں ہے, یعنی جیسے گریپس کی الکحل انگور کی الکحل ہوتی ہے یا کھجور کی الکحل ہوتی ہے, اس سے تو بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے, تو سنتھیٹک کیمیکلی بنائی ہوئی ایک الکحل ہوتی ہے. تو فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ جی اس الکحل جو خوشبو میں ڈالی جاتی ہے وہ والا الکحل اور وہ خوشبو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے. تو اس کے اندر مسئلہ اسی طرح ہے کہ وہ خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے. تاہم مشائخ نے اس میں بھی تقویٰ کا اہتمام فرمایا اور اس خوشبو سے اجتناب کیا کہ اس کے اندر بہرحال نام الکحل کا لگتا ہے تو ڈر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ شراب سے بچنا جتنا چاہے اتنا بہتر ہے. یہ شراب جو ہے اس کو ہم مسلمان صرف خراب نہیں سمجھتے, شراب کو پوری دنیا خراب سمجھتی ہے. جتنے غیر ملکی ہیں یا جتنے بھی مغربی ممالک ہیں تقریباً تمام ملکوں کے اندر ایسی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو کام کر رہی ہیں کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں, کیونکہ شراب کی وجہ سے ہی روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہر سال ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. تو کئی ساری ایکٹیو آرگنائزیشنز ہیں غیر اسلامی لوگ جو مغربی ملک ہیں کافر جو ہیں انہوں نے بھی اس کی جو برائی ہے اس کو محسوس کیا. تو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں اور اس کی مضریات کو بیان کرتی ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح ایک آرگنائزیشن نے بڑا کام کرنا شروع کیا, حتیٰ کہ لابی کرتے کرتے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جی اس کو قانونی بنا دیا جائے اور شراب کو پورے امریکہ سے بین کر دیا جائے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں. تو یہ جو قرآن پاک میں حکم اللہ نے فرما دیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس کے فائدوں سے, یہ انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے, کافر بھی تسلیم کر لیتا ہے اس چیز کو, تبھی تو ایسی آرگنائزیشن بنی. مگر سب کو اس کے اوپر لایا گیا, مارکیٹنگ کی گئی, ٹی وی کے ذریعے, میگزینز کے ذریعے, ایڈز کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اس کے بڑے نقصان ہیں, اس سے انسان کا گھر بھی خراب ہوتا ہے, میاں بیوی میں فیملی لائف بھی خراب ہوتی ہے, انسان جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ڈرنک ڈرائیونگ کر کے, اور پھر انسان لڑائیوں میں پڑ جاتا ہے, بد اخلاقی آ جاتی ہے, پورا سوشل فیبرک جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو بہت لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور یہ پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ لایا گیا اور پارلیمنٹ بھی قریب تھی کہ اس مسئلے کو قانون بنا دیتی کہ جی لیگلی اجازت ہی نہیں ہے شراب پینے کی امریکہ میں. مگر اس طرح امریکی جو ہیں وہ شراب سے چمٹے ہوئے کہ یہ قانون بن نہ سکا, اس قانون کو ان کو چھوڑنا پڑا. تو اتنی ساری ذہن سازی کے بعد, اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی اس کو قانون نہ بنا سکے. جس دن انہوں نے قانون بنانے کی بات کی, جس سال میں, اس سال میں شراب کی کنزمپشن سب سے زیادہ تھی پہلے سالوں کے مقابلے میں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑا فرق ہے یہ کہ امریکہ میں انہوں نے اتنی مارکیٹنگ کی, اتنی ذہن سازی کی, اتنے سالوں پیچھے پڑے اور قانون نہ بنا سکے, اور اللہ کے نبی نے قرآن کا ایک حکم سنایا اور ساروں نے شراب چھوڑ دی, زندگی بھر کی عادت جو تھی وہ چھوڑ دی اور اس سے منہ موڑ لیا اور اس سے نفرت شروع کر دی اور یہ قانون بن گیا. تو ہم یہ اسلام اور مسلمان جو تھے اور نبی علیہ السلام کے صحابی جو تھے یہ کامیاب ہو گئے شراب چھوڑنے میں, اور یہ امریکی آرگنائزیشن سے کامیاب نہ ہو سکی. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ چھوڑ رہے تھے دنیا کے فائدے کے لیے اور یہ چھوڑ رہے تھے آخرت کے فائدے کے لیے. جب آخرت کو سامنے رکھا جاتا ہے تو انسان پھر بڑے بڑے قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں یہ مسائل بتا دیے گئے آپ کو، اور شراب کی ممانعت جو ہے وہ تدریجن ہوئی، اور یہ تدریجن ممانعت جو ہے یہ ہمیں حکمت کا سبق سکھاتی ہے، اور یہ حکمت کا سبق جو ہے اسے ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدوں سے۔ یہاں آ کے آج کے سبق مکمل کرتے ہیں۔ اس آیت کے حصے پہ مفسرین نے بہت کلام کیا، اس لیے آج اسی آیت کو ہم نے آج کا ٹاپک بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے ہماری انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔